أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بغاء عندكم من الله فيه برآن، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، یہ چار آیات جو ہم نے قرآن مجید کی دو مختلف صورتوں سے ابھی تلاوت کی ہیں، اور وہ متفق علیہ آیت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت صحابہ کرام کرتے تھے، اس کے ضمن میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. آج ان پر ذرا ہمیں اس اعتبار سے غور کرنا ہے کہ چونکہ ہم نے اپنی تنظیم کا جو ڈھانچہ قائم کیا ہے وہ اسی معصورہ طریق پر ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، لہذا ہمیں ان آیات اور اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس بیعت کا مقام کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور یہ بیعت کن کن امور کی ہے. سورہ فتح کی جو دو آیات میں نے ابھی پڑھی تھی، ان کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ بیعت رضوان ہی سے متعلق ہے، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہی ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد، جسے اس میں فتح مبین قرار دیا گیا، اور اس صورت میں ذرا آگے چل کر باقاعدہ اس بیعت شجرہ یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے کہ جو بیعت حضور نے صحابہ کرام سے لی تھی ایک درخت کے نیچے، اور 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی حضور کے ہاتھ پر، جس نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم میدان جنگ سے کسی صورت بھی منہ نہ موڑیں گے. لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اس دوسرے موقع پر تو ذکر واقعتاً بیعت رضوان ہی کا ہے، اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان آیات میں اصل میں بیعت عمومی کا ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر لیتے رہتے تھے. اگرچہ یہ بات تو ثابت نہیں ہے کہ جو بھی شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا تھا اس سے لازمن و لامحالہ کوئی بیعت بھی لی جاتی تھی. یہ سمجھنا چاہیے کہ کلمہ شہادت کا زبان سے ادا کیا جانا بھی فی الاصل ایک بیعت ہے، اور بیعت کے ان تمام تقاضوں کو وہ پوٹینشلی بالقوا پورا کرتا. لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ بعض مواقع پر اسلام میں داخلے کے وقت بھی بیعت ہوئی، اور خاص طور پر سورہ ممتحنہ میں خواتین کے ذمن میں اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آیات نمبر 10 اور 11 ہے سورہ فتح کی، ان میں ایک عموم ہے، اور اس میں ہمیں رہنمائی ملے گی اگر ہم سیرت کا بھی مطالعہ اس کے ساتھ شامل کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت متعدد مواقع پر لیتے رہے، اور یہ گویا کہ وہ جو ایک دعوت اور تحریک کے مختلف مراحل تھے ان کے مواقع پر وقت کی مناسبت کے اعتبار سے مختلف باتوں پر حضور نے بیعت لی. تو اگر ہم اس کو عموم کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان آیات کا مطالعہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مفہوم زیادہ واضح اور نکھر کر سامنے آئے. فرمایا ان الذی یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ فی الواقع اللہ سے بیعت کرتے ہیں. یہ یبایعونک اور یبایعون بعد مفعلہ سے ہے، مبایعت جیسے جہد سے مجاہدہ، قتل سے مقاتلہ، بحث سے مباحثہ، اسی طرح بیع سے مبایعہ. اور باب مفعلہ کا جو خاصہ ہے اور اس کی جو قدر مشترک ہے وہ آپ کو معلوم ہے، کسی ایک فعل میں دو فریقوں کا شریک ہونا. اکثر میں تو اس میں یہ بس بھی ملے گا مزید کہ وہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، لیکن یہ اس پہ وقت سے لازم نہیں ہے، مشارکت وقت سے لازم ہے. یہاں پر بیع کے عمل میں دو فریقوں کی شرکت ہے. عربی زبان میں لفظ بیع جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے، وہ گویا کہ مبادلہ، لین دین، کچھ چیزوں کا جسے ہم تبادلہ کہتے ہیں اردو میں، عربی میں جس کے لیے کئی لفظ مبادلہ ہے تو اس کے لیے لفظ بیع استعمال ہو جائے گا. بیچنے والا بھی اس بیع میں شریک ہے، خریدنے والا بھی اس بیع میں شریک ہے. تو خرید و فروخت اس دونوں کے لیے جامع لفظ مبایعت ہو جائے گا. وہ ایک بیع میں شریک ہو گئے، جس میں سے ایک کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے ایک چیز دی، اور دوسرے کا معاملہ یہ کہ اس نے بھی ایک چیز دی. البتہ یہی پھر آگے چل کر اگر لفظ اشترا آ جائے، بیع و شرا، اشترا بعد اشتعال ہے اس میں، تو پھر معین ہو جاتا ہے کہ بیع کے معنی ہو جائیں گے بیچنے والا، بیچنا، اور اشترا کے معنی ہوں گے خریدنا. تو وہاں جا کر وہ دونوں فریق جو ہے علیحدہ علیحدہ ان کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے. یہاں یہ مبایعت ہے، دونوں فریق ایک عہد میں، ایک معاہدے میں، ایک قول و قرار میں شریک ہوئے. ان الذی یبایعونک انما یبایعون اللہ. اب بظاہر تو وہ دو فریق ہیں, وہ صحابی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں یہ آیت جو رہنمائی فرما رہی ہے وہ یہ ہے کہ بباطن یہ مبایعت جو ہے وہ اللہ اور بندے کے مابین, نبی اس میں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے, ورنہ یہ اصل بیع و شرا جو ہو رہی ہے, یہ اصل مبایعت جو ہو رہی ہے وہ بندے اور اس کے رب کے مابین. اس میں اسی کے تابع اگر کوئی نظام قائم ہو, خود نبی کے اپنے زمانے میں, اپنی حیات دنیاوی کے دوران بھی, تو نبی کا کوئی نمائندہ اگر کسی سے بیعت لوگا تو پھر وہ بیعت نبی کی بیعت شمار ہوگی, اور اس میں بھی پھر اصل بیعت وہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ہوگی. یہ وہی بات ذہن میں رکھیے جو میں نے احادیث سے اپنی اس تقریر میں بھی بیان کی تھی کہ اطاعت اصل اللہ کی ہے, اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کی ہے, اور اگر رسول نے کسی کو امیر مقرر کر دیا ہے تو اس کی اطاعت یہ بھی اسی میں ایک جو سنہری زنجیر ہے اس میں شامل ہو جائے گی, جس کو حضور نے یہ فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ, ومن عصانی فقد عصى اللہ, ومن اطاعنی فقد اطاعنی, ومن عصانی فقد عصانی. تو یہ ایک زنجیر, اور یہ جیسے حضور کی حیات طیبہ کے دوران تھا, ویسے ہی آپ کے انتقال کے بعد اگر اسی منہاج پر, اسی راستے پر, اسی طریق پر, اسی مقصد کے لیے کوئی اجتماعی نظم قائم ہوگا تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہی اس کا مقام و مرتبہ ہوگا. فرق جیسا کہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں صرف یہ ہے کہ رسول کی اطاعت غیر مقید, غیر مشروط, مطلق اطاعت ہو, اس لیے کہ رسول براہ راست اللہ کی رہنمائی میں وحی کی ہدایات کے تحت عمل کر رہا ہوتا ہے, جبکہ رسول کے علاوہ کسی بھی شخص کی اطاعت, چاہے وہ ان کی اپنی زندگی کے دوران تھی, جیسا کہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آپ نے کہیں ایک مہم بھیجی, ان کو ایک صاحب کو آپ نے امیر مقرر کیا, ان امیر صاحب کا کہیں کچھ جھگڑا اپنے ساتھیوں سے ہو گیا, وہ کچھ جلال میں زیادہ آ گئے, انہوں نے اپنے اس اختیار اور اس امر کو کہ جو ان کے ہاتھ میں تھا اس کے ذریعے سے اپنا غصہ نکالنا چاہا, تو انہوں نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو کہ بڑا گڑا کھودو, انہوں نے کھود دیا, بکریاں جمع کرو ڈالو اس میں, وہ بھی ڈال دی, آگ لگاؤ وہ بھی کر دیا, اب آخری حکم یہ دیا کہ اب اس میں کود جاؤ. اس پر وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے, تو اب اس آگ میں ہم کیسے کود جائیں. تو اس کی پھر حضور نے تصویر فرمائی, بلکہ نہ صرف تصویر فرمائی, اس میں جو شدت آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں وہ اس آگ میں کود پڑے ہوتے تو اس سے پھر کبھی نکلنا نصیب نہ ہوتا, یعنی یہ کہ یہ اطاعت فی المعصیت ہو جاتی, اور اطاعت فی المعصیت کے وہ مرتکب ہو کر جو ان الفاظ کے اندر ایک ہے, گویا کہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کا معاملہ بھی ان کا شدید خطرے میں تھا. تو یہ جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اطاعت جو ہے رسول کے بعد کسی بھی شخص کی, وہ چاہے سیاسی طور پر اولو الامر میں سے ہو اس کی بھی, چاہے دینی اعتبار سے اولو الامر میں سے ہو اس کی بھی, چاہے کسی دعوت و تحریک کے ضمن میں اولو الامر ہو اس کی بھی, چاہے کہیں سلسلہ ارشاد اس کے ضمن میں کوئی اولو الامر ہو, یہ ساری مختلف شکلیں ہیں اولو الامر منکم کی, کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, چاہے وہ بڑی جزوی سی چیز ہو, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم سفر کے لیے نکلو, تین آدمی اگر ہو تو ان میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لو, تو وہ صاحب امر ہو جائے گا اس محدود سفر کی حد تک. تو وہ محدود ہو یا وسیع ہو, وہ چاہے مسلمانوں کے سیاسی نظام کے معاملے میں بیعت ہو, چاہے وہ دینی نظام میں بیعت ہو, دینی نظام میں خواب و بیعت ارشاد ہو, خواب و بیعت جہاد ہو, ان تمام بیعتوں کے ذمن میں اصول رہے گا کہ وہ اطاعت جو ہے فی المعروف ہوگی, اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف کوئی کام نہیں کیا جائے گا.
لیکن یہ کہ یہ تو ہوا اس کا ظاہری نقشہ، باطن کے اعتبار سے یہ سارا معاملہ اصل میں اللہ کے ساتھ ہے، انسان کے اپنے نیت کے اعتبار سے اور اپنی اس باطنی حقیقت کے اعتبار سے اس میں فرق واقع نہیں ہوتا. اس میں یہ بات نوٹ کر لیں، بہت اہم ہے کہ بعض چیزیں قرآن مجید میں اس طور سے آئی ہیں کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، لیکن اگر آپ سیاق و سباق کو اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات کو مد نظر رکھیں تو عجیب حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ ان میں سے اکثر بھی ایک اصولی بات کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں عام مسلمانوں کا معاملہ بھی شامل ہوتا ہے. مثلاً سورہ احزاب میں ہم وہ آیت جو بہت ہماری سیرت کی تقاریر میں بیان ہوتی ہے، اس میں وہ آیت جو ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت ہی کوئی خاص معاملہ ہے حضور کے ساتھ، حالانکہ یہی بات اسی صورت میں ہو یصلیکم، اے مسلمانوں تم پر اللہ تعالیٰ وہ صلات بھیجتا ہے، اور اس کے ملائکہ وہ ایک دفعہ کسی کے لیے بھی آیا. اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ کی شفقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمتوں کا نزول ہے. تو یہی ہے اصل میں یصلیکم یصلی علیکم اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نوعیت کے اعتبار سے فرق ہوتے ہیں. بات ایک ہی ہے البتہ یہ کہ اپنا اپنا مقام، اپنا اپنا مرتبہ ہے. حضور پر یہ صلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اپنے مناسب حال، اپنے مقام، اپنے مرتبہ بلند کے اعتبار سے جو ہمارے قیاس اور گمان وہم سے باہر ہے، لیکن اصلاً فرق نہیں ہے. الفاظ جو کہ تو وہی استعمال ہوئے. تو اس معنی میں اگر یہ چیز ذہن میں رہے تو پھر وہ جو ایک خاص علیحدہ سا ایک مقام ذہن میں بنتا چلا جاتا ہے، اور اسی سے پھر ہمارے جاہل عوام جو ہے ان کا ذہن شرک کی طرف غیر شعوری طور پر متوجہ ہو جاتا ہے. اگر اس حقیقت کو نمایاں کیا جائے تو اس کا سب باب ہو جائے گا. البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ مقام اور مرتبے کا فرق جو ہے اس کو اگر ہم نظر انداز کر دیں گے، جیسا کہ بعض لوگ پھر اپنی اس جو توحیدی مزاج میں کا جب شدت ان کے اوپر اس سے غلبہ ہوتا ہے تو وہ اس حد کو پہنچ جاتے ہیں جس کو کہ بعض معاندین یا مخالفین پھر اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ یہ بس بڑا بھائی ہی سمجھتے ہیں حضور کو، اس سے زائد ان کے ہاں رتبہ نہیں ہے. تو یہ بھی در حقیقت ایک تفریح ہے کہ جس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسرسائز کیا جائے. اگر حفظ مراتب میں پوری زندگی تھی، یہ مراتب کا لحاظ جو ہے فرق کا اگر وہ مد نظر نہ رہے گا تو زندگی جو ہے اس کی طرف انسان چلا جائے گا. البتہ اس دوسرے نقطے کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں حضور نے مشت مبارک میں اس کنکر لے کر پھینکے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رما رمیتا رمیتا ولکن اللہ رما، اے نبی یہ آپ نے نہیں پھینکا تھا بلکہ ہم نے پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا. اب یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ بہت ہی کوئی خاص ایک بات ہے اور حضور کا ہاتھ ہی در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے، اگر اس خصوصیت ہی پر نظر رہے گی تو اب وہ ذہن جو ہے ایک دوسری سمت میں سفر کرنا شروع کر دے گا. لیکن اگر ساتھ ہی یہ الفاظ بھی سامنے مستحضر رہے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا ان کفار کو، یہ 70 بڑے بڑے جو پڑے ہوئے ہیں کٹے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح، یہ تم یہ نہ سمجھنا تم نے قتل کیا، اللہ نے قتل کیا. اب معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اگر عتبہ ابن ربیعہ جو ہے وہ قتل ہوا تو یہاں حضرت حمزہ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہوا. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اور یہ بات بھی کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی آیت میں ہیں، لیکن ہماری تقریروں میں گفتگوؤں میں جو اس ایک ٹکڑے کو جو ہے وہ اتنا نمایاں اور وہ مسلمانوں کے جو بھی ذرا دینی مزاج کے لوگ ہیں ان کے سامنے اس طرح مستحضر رہے گا کہ وہ گویا کہ ایک بہت ہی کوئی خاص بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. حالانکہ بات وہ نہیں، بات وہی ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں بظاہری اسباب بھی ہیں اور طریقے بھی ہیں اور لوگوں کی صحیح جوہد بھی ہے، لیکن فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں. تم نے قتل کیا لیکن اصل میں تو وہ اللہ تعالیٰ ہے
اس کی طرف منسوخ کرو کہ ہماری یہ طاقت نہ تھی کہ ہم قتل کر سکتے، یہ تو اللہ نے قتل کیا. اسی طرح کا معاملہ اس بیعت کا بھی ہے کہ یہ بیعت جو ہے اس پورے اجتماعی نظام کے لیے در حقیقت ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس کو بھی اسی عموم کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ہی زنجیر ہے جس کی کڑیاں ہیں، حضور کے ہاتھ پر بیعت، اور پھر جو مسلمانوں کا جو بھی نظم قائم ہوتا ہے اجتماعی جس سطح پر، وہ بھی اسی بیعت کی بنیاد پر ہے. اور یہ ساری بیعتیں جو ہے پھر واقع اللہ کے ساتھ ہیں. جو بھی اس وقت کوئی شخص وہ بیعت لے رہا ہوتا ہے یا جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ اس کا ظاہری پہلو ہے، حقیقت میں وہ بیعت اللہ سے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یب اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر. اس کے بہت سے لغوی معنی کے اعتبار سے اور یب سے جو مفہوم مختلف مواقع پر لیے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے بہت معنی کیے گئے ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ ایک مضمون جو بیان کیا امام راضی نے کہ پچھلے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جب دو فریق کوئی معاملہ کر رہے ہوتے تھے تو کوئی تیسرا شخص کے جسے اس میں ایک گواہ کی حیثیت حاصل ہوتی تھی وہ بھی اپنا ہاتھ اوپر رکھتا تھا، وہ گویا کہ تیسرے فریق کی حیثیت سے گواہ کی حیثیت سے اس میں ہم شریک ہیں. تو یہ مفہوم اس کا جو ہے یب اللہ فوق ایدیہم، یہ اگرچہ بیعت ہو رہی ہے تمہارے دو انسانوں کے مابین، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ جو الفاظ آتے ہیں کہ اللہ شہید بیننا وبینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین، تو یہ جان لو کہ یہ دو فریقوں کا آپس میں معاہدہ نہیں ہے، اس میں فریق ثالث ہے. اس کی حیثیت گواہ کی سمجھو، اس کی حیثیت نگران کی سمجھو، اس کی حیثیت رقیب کی سمجھو، وہ اس بیعت میں شریک ہے. یب اللہ فوق ایدیہم ایک مفہوم وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہو، کہ یہ بیعت جو بظاہر محمد کے ہاتھ پر ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاتھ پر ہو رہی ہے، تو ان کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے وہ محمد کا نہیں اللہ کا ہے. یہ تو ظاہری مفہوم ہے کہ جو سب اغراض کے سامنے ویسے بھی ہوگا، لیکن مجھے امام راضی کا یہ جو بیان کردہ مفہوم ہے وہ بہت دل کو لگا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے جو باہر معاہدے کے لیے ایک سمبل کی حیثیت سے یہ دوسرے پر آئے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا ایک ہاتھ ہے، ایک سالس کی حیثیت سے یا رقیب کی حیثیت سے یا نقیب کی حیثیت سے یا شہید کی حیثیت سے، گواہ کی حیثیت سے، اللہ اس میں ایک فریق سالک کی حیثیت سے شریک ہے. فمن نقص فانما ينقص على نفسه، نقص کسی چیز سے پھر جانے کے لیے بھی آتا ہے. اب جب کسی سودے کے سلسلے میں، معاہدے کے سلسلے میں آئے گا تو مفہوم ہو جائے گا توڑ دینا. یہی لفظ ذرا نوٹ کیجیے، یہ فقہ اللغہ جس کو کہتے ہیں عربی زبان کا ایک بڑا یہ دلچسپ شعبہ ہے کہ جن الفاظ کے حروف اصلی ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں ان کے مفہوم میں بھی بہت قرب ہوتا ہے. ناکا تھا چھوٹا کاف ہے تھا ہے، ناکا جا. اب یہی چیز ذرا یوں سمجھیے کہ ظاہری ہو رہی ہے، ثقیل ہو رہی ہے، چھوٹے کاف کی بجائے بڑا کاف، اور سا کی بجائے ہوا ناقضا، نق اس کے معنی توڑ دینا. یہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ الگ اعلان کسی چیز کا توڑ دینا، اس کا بربلا توڑ دینا، وہ توڑنا جو بالکل ظاہر و باہر ہو وہ تو نقض ہے، نقض عہد، عہد کا توڑ دینا. لیکن نقض اب اس میں بڑا لطافت ہے، یہ ہے کہ ظاہری تو وہ نہیں توڑا جا رہا، حقیقت میں توڑ دیا گیا. وہی بات جو میں نے کل آپ سے عرض کی تھی کہ ہمیں یہ قانون اور ظاہر اور دوسری طرف حقیقت اور باطن، ان دونوں کو ہر ہر جگہ پر ضرور رکھنا چاہیے. فہم قرآن کا یہ بہت اہم ایک پہلو ہے کہ لفظ کفر کبھی تو آ رہا ہوتا ہے برملا کفر، ظاہری کفر کے لیے، کبھی وہ لفظ کفر آ رہا ہوتا ہے صرف ناشکری کے لیے، کبھی اس مفہوم کے لیے کہ حقیقتاً تو شک کافر ہو چکا ہے اگرچہ قانون اس پر لفظ کافر کا اطلاق نہیں ہوگا. ارتداد ایک قانونی اور ظاہری بھی ہے، علی الاعلان ایک شخص اسلام کو چھوڑ کر اور کفر میں چلا گیا، ایک ارتداد معنوی ہے کہ علی الاعلان اور قانونی طور پر تو عمل نہیں ہوا لیکن فلما کے اندر اس شخص کی وہ کیفیت ہو چکی، مرتب ہو چکا، لوٹ چکا. تو اسی طرح یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے نقض توڑ دینا، ہم نے اس بیعت کو توڑا اور وہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، علی الاعلان ایک نقض ہے، توڑا جا رہا ہے اس کو اگر چینل اعلان دیتے
جو عہد کیا ہے اس کو نہیں نبھایا جا رہا ہے، اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، تو یہ ہے وہ نقص فإنما ينقص على نفسه، جو کوئی بھی اس میں بد عہدی کرے گا، جو کوئی بھی اپنے اس بیت سے پلٹے گا، رجوع کرے گا، ارتداد اختیار کرے گا، اب وہ ارتداد مانوی ہی ہو، وہ لوٹنا جو ہے وہ علی الاعلان نہ ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر وہ اپنے اس بیت کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا تو وہ جان لے کہ اس کا سارا وبال خود اس پر آئے گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کسی اور کے اوپر اس کی سزا جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ دوسرا طریق جس کے ساتھ وہ عہد کیا گیا وہ بھی اس وبال کا کوئی حصہ اس تک نہیں پہنچے گا، اور معاذ اللہ تیسرا فریق جو اللہ ہے اس کا بھی اس سے کچھ نہیں بگڑنے والا، بگڑے گا جو کچھ اسی شخص کا جس نے وہ بیعت کی ہے اور اس بیعت کے تقاضوں کو اس نے پورا نہیں کیا۔ فمن ينقص فمن نقص فإنما ينقص على نفسه، یہ تو گویا کہ ایک تحدید اور تنبیہ اور ایک تخویف کی بات ہو گئی، اور دوسری طرف اور تشویق اور ترغیب ہے۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور وہ کہ جو پورا کرے، اوفى یوفی ایفا، یہ ایفا کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں تو ایفا عہد۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اب یہاں اس کو نمایاں کر دیا جو پہلی جو ابتدا میں جس بات کو اس انداز میں بیان کیا تھا کہ یہ اصل میں اللہ کے ساتھ بیعت ہے، تو یہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا، دینی نظم کے تحت جو عہد بھی ہو رہا ہے وہ در حقیقت اللہ سے ہو رہا ہے۔ انما یبایعون اللہ یدا اللہ فوق ایدیہم، تو یہاں فرمایا کہ جو بھی پورا کر دے اپنے اس عہد کو جس پر کہ اس نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے عنقریب بہت بڑا اجر بڑا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اس کی اب ایک وضاحت اگلی آیت میں آئی، یہ نقص کیا ہے کہ ظاہری طور پر ٹوٹا بھی نہیں ہے، قائم ہے کہ ایک چیز کا معاہدہ کیا اس میں پورے نہ اتر سکے، اس کے بعد آ کے بہانے بنانے شروع کیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ کوئی احتساب کا نظام بھی وہاں تھا، ورنہ اس کی قتل کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی کہ لوگ آتے اور آ کر پھر اس کی پھر اپنی معذرتیں پیش کرتے۔ فرمایا سیقول لک المخلفون من الاعراب، اے نبی القریب آپ سے کہیں گے بدوؤں میں سے، اہل بادیہ میں سے جو لوگ جو پیچھے کر دیے گئے تھے۔ اس میں ایک تو بہت اہم ہے یہ مخلفون، اصل میں مضمون کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی مہم ہے، اس میں حضور نے ایک عام اعلان کیا کہ چلو، جو لوگ رہ گئے رہے اپنے ارادوں سے، یہ عمل ان کا ہے، لیکن ان کو بطرز تحقیق یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ رکھ دیے گئے، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ یہ لوگ در حقیقت یوں سمجھئے کہ اللہ کے دھچکارے ہوئے ہیں، یہ راندہ درگاہ حق ہے اگر انہوں نے اپنے اس عہد کے مطابق لبیک نہیں کہی، اپنے اس عہد کے مطابق بدل و جان اگر وہ حاضر نہیں ہو گئے، اگر اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک انہوں نے کوشش نہیں کی، تو یہ اصل میں سلم توفیق ہے اللہ کی طرف سے، یہ پیچھے رکھ دیے گئے ہیں، ان کو پیچھا اللہ نے کر دیا ہے۔ یہاں بھی وہی دیکھیے کہ ایک عمل ہے اور اس کے وہ دو پہلو ہیں، ان کا ارادہ، ان کا یہ اپنا مال سے یا جان سے اتنا پیار کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے اس عہد کو نبھانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو یہ عمل ان کا ہے، لیکن یہ کہ پھر اس پر جب اذن رب کی مہر و تصدیق سخت ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، جیسا کہ سورہ سب میں آتا ہے کہ ان کے دل کج ہو گئے، فلما زاغوا اذاغ اللہ قلوبهم، جب ان کے دل کج ہوئے تو اللہ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ جو دوسرا اس کا کمپوننٹ پارٹ ہے اس کو پیش نظر رکھ کر یہاں مخلفون، یہ گویا کہ اب مجہول کا صیغہ مفعول کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، سیقول لک المخلفون من الاعراب، عنقریب کہیں گے آپ سے اے نبی یہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اہل بادیہ میں سے، شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، اے نبی ہم مشغول رہ گئے اپنے مال و اسباب میں اور ہمارے جو گھر والے تھے اہل و عیال میں انہوں نے ہمیں کچھ گھیرے رکھا، ہمیں روکے رکھا، اب یہاں دیکھیے کہ کوئی جھوٹا وعدہ جھوٹی بات نہیں کہہ رہے، اصل مطلب تو یہی ہے. اگرچہ اس میں ایک چیز ہے جس کو انہوں نے چھپایا، اور وہ چھپایا یہ ہے کہ اپنی جان کا اندیشہ جو ہے وہ اس میں آخری سبق کی حیثیت سے تھا. میدان میں نکلے تو ظاہر بات ہے کہ جو شخص میدان میں جاتا ہے، ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے یقتلون و یقتلون، وہاں انسان قتل کرتا ہے تو قتل ہوتا بھی ہے، اس کے سارے چانسز تو موجود ہیں. تو جان و مال سے جو اپنی ذاتی محبت ہے اس کو یہاں چھپایا ہے، اپنی اس کا ہمتی اور بزدلی کو، اور عذر میں وہ لائے ہیں شغلتنا اموالنا واہلونا، ہماری کچھ مصروفیات، کچھ مشاغل، کچھ ایسی مجبوری آ پڑی، اہل و عیال کے وہ معاملات تھے، اس کی وجہ سے ہمارے لیے نکلنا ناممکن ہو گیا تھا، ہم یہ بالکل پورے ارادے کے باوجود ہم نہیں نکل پائے، تک سر لگا. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، آپ بھی معاف کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں معافی لے دیجئے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ لوگ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے، دل میں وہ جان اور مال کا تحفظ ہے. تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز پر ہے نگاہ آئینہ سال میں. اصل میں تو یہ کیفیت ہے کہ جس سے یہ لوٹ رہے ہیں، وہ جان و مال جس کا کہ معاہدہ اللہ کے ساتھ کیا، جس کی بیع و شرا اللہ کے ساتھ کی، اصل سبب وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ مجبوری اور یہ مشغولیت اور یہ بچوں کا معاملہ اور یہ فلاں کی بیماری، یہ چیزیں جو ہے اس کو ہی انسان عمل میں تو پیش کر سکتا ہے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. اے نبی کہہ دیجئے. اب یہ دیکھیے، یہ ایک بڑا یونیورسل کا ایک ٹروتھ ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا، لیکن اس کے بیان کرنے میں وہ ناراضگی جو ہے وہ جھلک رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اگر یہ الفاظ ان کے سامنے آئے ہو تو وہ اظہار موجود ہے ناراضگی کا. کہیے ان سے کہ کون تمہارے لیے کسی شے کا اختیار رکھتا ہے اللہ سے تمہیں بچانے کے لیے، اگر وہ تمہارے بارے میں کسی ضرر کا فیصلہ کر چکا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کوئی سزا اس کے ذمن میں طے پا چکی ہے. لیکن یہ کہ مضمون کی تکمیل کے لیے او اراد بکم نفعا، بات جب بھی کی جائے گی تو دونوں احتمالات کو سامنے رکھ کر کی جائے گی، یونیورسل ٹروتھ تبھی بنے گا. تو ٹھیک ہے، تم میرے پاس آؤ اس کو پار کرنا چاہتے ہو، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کر لیا ہو تمہارے نفع یا نقصان کا، اب کون اس کو بچانے والا ہے؟ اس میں گویا کہ حضور استغفار سے انکار فرما رہے ہیں کہ میں اگر کروں بھی، اور اس میں ہی اصل میں وہ غضب ہے کہ جو پناہ ہے کہ اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے. یہ بہت ہی لطیف پر آیا ہے ان کی سرزنش کا، اظہار عتاب کا، اظہار ناراضگی کا. اور ظاہر بات ہے کہ نبی کی ناراضگی اب یہاں اللہ کی ناراضگی شمار ہوگی. تو اس پہلو سے برکار اللہ بما تعملون خبیرا، مزید جو ہے اس میں غضب اور ناراضگی کا اظہار ان الفاظ سے ہو گیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. جو کچھ تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے منہ پر جھوٹا نہ کہوں، اور میں یہ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے باخبر، جو حقیقت ہے وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کرو، اہل ایمان سے چھپا لو، اپنے ساتھیوں سے چھپا لو، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. اب یہ بات جو آئی تھی کہ اصل بات ہے جان اور مال، جو پیاری بہت ہے. اب آ جائیے سورہ توبہ کی ان آیات. یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بیع و شرع، اب یہاں پر وہ دو حصوں میں منقسم ہو کر دو اصطلاحات میں وہ بات واضح ہو رہی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے اموال بھی، اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. یعنی ایمان یا اسلام کا اظہار، یہ از خود ایک بیع ہے جو ہو جاتی ہے اللہ کے ساتھ، کہ انسان گویا کہ اپنا جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، قیمت اس کی جنت ہے. اسے ہم اپنی فقہ کی اصطلاح میں کہیں گے کہ یہ بیع سلم ہے. ایک تو ہوتا ہے بیع و شرع نقدہ نقد، کہ شے مبیع جس کو کہتے ہیں، اور ثمن اس کی قیمت، اس کا فوری طور پر تبادلہ ہو جائے.
اسلام میں اصل بیع تو یہی ہے، بہترین بیع یہی ہے، اسی میں جھگڑے وغیرہ نہیں ہوتے اور اسی میں معاشی کوئی پیچیدگی بھی واقع نہیں ہوتی. اس میں سرمایہ داری اور سود کے ایلیمنٹ کے کسی درجے میں بھی ڈر آنے کا کوئی امکان نہیں. حاضر مال حاضر قیمت، لینا اور دینا، یدن بیدن، بات ختم ہے. لیکن ایک شکل اور بھی ہے بیع قلم، جس میں ایک جانب سے تو پوری شے دے دی جائے، دوسری جانب سے ڈیفرڈ پیمنٹ ہو. یہ ہمارے یہاں جو ہو جاتے ہیں معاہدے، صرف یہ تو اتنے پرسنٹ پر ایک معاہدہ ہو گیا کہ 25% ہم نے ابھی دے دیا ہے، سودا جو ہے وہ پورا ہوگا کہیں 4 مہینے کے بعد، تو 75% اس وقت ہم دیں گے. یہ حرام ہے شریعت اسلامی کے نیچے. اس میں بے سلم یہ ہے کہ ٹوٹل پیمنٹ فرام ون سائڈ، ایک طرف سے جن چیزوں کا تبادلہ ہونا ہے، اگر 50,000 روپے کی اتنی گندم فلاں وقت لینی ہے، 50,000 پورا بھی پے کرنا ہوگا تو وہ گندم اتنی اس وقت جو ہے وہ ادا کی جائے گی. لیکن یہ کہ اگر اس میں سے بھی کوئی پارٹ پیمنٹ ہو تو پھر یہ اسلام کی روح سے جائز نہیں. یہ بات دوسری ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کے اندر اس پہلو سے کبھی غور ہی نہیں کیا، اور جو چیزیں چل پڑی ہیں بزنس میں ان کو ہم لے کر چل رہے ہیں. تو یہ نئے قلم ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیمت جنت وہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، وہ تو اس عالم آخرہ میں ہے، وہ موت کے بعد ہے. لیکن اس کے صحیح ہونے کے لیے اس وقت جو تمہیں دینا ہے وہ اگر تم بتمام و کمال نہیں دیتے ہو تو پھر وہ سودا جو ہے وہ سودا ہی صحیح نہیں ہوا. تمہیں اس وقت جان اور مال پوری کی پوری اللہ کے حوالے کر دیں گے. فرق صرف یہ رہے گا کہ یہ اللہ کے حوالے کرنے کے بعد ایک امانت کی حیثیت سے تم اسے ہولڈ کیے ہوئے. اب یہ جان امانت ہے اللہ کی جو تمہارے پاس ہے، اب یہ مال امانت ہے اللہ کی جو تمہارے پاس ہے. اب کس میں جس وقت جس چیز کا تقاضا اللہ کی طرف سے ہو جائے، اور وہ تقاضا اللہ کا کس صورت میں ہوگا کہ وہ جس کام میں تم شریک ہوئے ہو اس بیعت کے ذریعے سے، اس کا تقاضا اللہ کا تقاضا ہے. ہمارا جو اصل میں ان معاملات میں ان کو ہلکا سمجھ کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان معاملات میں اللہ کو ایک طرح کر دیتے ہیں اپنے ذہن سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فرد کا ایک فرد معاملہ ہے، امیر کا حکم ہے، وہ ہم پورا کریں یا نہ کریں، یہ گویا کہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے. اس کی وہ دینی حیثیت، اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ کہ بے اشرا اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے. اب یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اللہ مانگنے مجھ سے اب خود نہیں آئے گا، بلکہ اس کا یہ مطالبہ جو ہے کہ اب یہ جان یا مال کھپاؤ. تو یہ جان اور مال کا کھپانا اللہ کا مطالبہ، اللہ کا تقاضا، یہ در حقیقت اس نظم کی مطابق سے آ رہا ہے جس میں میں اپنی اس بیعت کے ذریعے سے شامل ہوا. یہ جو باطنی حقیقت ہے یہ ہے اصل میں کہ جو نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس میں انسان وہ ہلکی بات سمجھ کر اور اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ در حقیقت کیا کر رہا ہے، کیا خیانت ہے کہ جس کا اس طریقے سے اس سے صدور ہو رہا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب اس کا مظہر آخری مظہر جو آتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہنے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جان جائے پر مال نہ جائے، لیکن فائنل انالیسس میں سب سے زیادہ پیاری جان چیز جو ہے وہ جان ہے، اور اس جان کا معاملہ آتا ہے قتال فی سبیل اللہ. چنانچہ یہاں جو اس کی آخری صورت ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی وہ جانیں لے کر جو اب ان کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی امانت ہے ان کے پاس، سودا تو وہ کر چکے ہیں، بیچ چکے ہیں، لیکن اس وقت وہ آیا ہے مطالبہ اس کی طرف سے کہ جس کے ہاتھ انہوں نے بیچی ہوئی ہے جان، کہ وہ جان لے کر آ جاؤ میدان میں حاضر ہو جاؤ. اور وہ اس پورے امکان کو سامنے رکھ کر جاتے ہیں. اللہ نے یہ ضمانت نہیں دی ہے کہ تم قتل نہیں ہوگے بلکہ تم قتل ہی کرو گے، کوئی ضمانت نہیں ہے. یقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. وہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیعت مکمل ہوئی، سرخرو ہوئے، پورے ہو گئے. یہی بات ہے کہ جو سورہ احزاب میں آئی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں کہ جنہوں نے پورا کر دکھایا، سچ کر دکھایا اپنے اس عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا. ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، سرخرو ہو چکے، سبک دوش ہو چکے اپنی گندلیں کٹوا کر، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم یہ امانت اللہ کے حوالے کر کے اور ہم اپنے اس بیع میں پورے ہو جائیں۔ وعد اللہ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اب یہاں جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بیع جو ہے تو یہ دو فریقوں کے مابین ہے، دوسرا فریق حقیقتا اللہ ہے، اللہ نے جو کچھ اپنے ذمے لیا ہے وہ ہے جسے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدا علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے، حق ہے، ثابت ہے، قائم ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا انداز بیان ہم اختیار نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز اللہ پر واجب ہے، اللہ کے اوپر لازم ہو گئی ہے، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر کسی چیز کے واجب ہو جانے کا اگر اعلان کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا تھا کہ مدمت محبتی للمتحابین فیہا، میری محبت واجب ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی وعدا علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے، اس پر، جو پوری طرح ثابت، سچا، قائم، اس کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ یہ وعدہ تورات میں بھی ہوا، فی التورات والانجیل والقرآن، یعنی یہ تو بڑا مؤکد وعدہ ہے، بار بار کا وعدہ ہے، اس کی تاکید ہوئی ہے، اس کی توثیق ہوئی ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے اپنے ذمے لیا تورات میں بھی، یہ وعدہ اللہ نے اپنے ذمے لیا انجیل میں بھی، اس وعدے کے اپنے ذمے ہونے کا اقرار اللہ تعالیٰ یہاں اس قرآن مجید میں بھی فرما رہے ہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور یہ بھی جان لو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے، یعنی یہ وہ ری ایشورنس کہ اور کسی بھی شخص سے، کسی بھی ہستی سے وعدہ کر کے تم 100% یقین نہیں کر سکتے کہ وہ فریق وعدہ پورا کرے گا، یہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے وعدے کے بارے میں کسی طرح کا بھی کوئی انسان کے دل میں دغدغا، کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہوگا؟ اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے یہ بہت اہم ہے، اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کیجیے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اور خوشیاں مناؤ اپنی اس بیع پر جو تم نے کی ہے۔ یعنی یہ کہ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک وعدہ انسان کر بیٹھا طبیعت پر اپنے جبر اور اکراہ کرتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نبھا رہا ہے، یہ بھی در حقیقت اس معاملے میں اگر یہ کیفیت ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ حقیقت سے انسان کچھ بعید اور محدود ہے۔ اگر یہ حقائق سامنے ہو، کتنی بڑی قیمت تمہیں مل رہی ہے، اس قیمت کا ملنا کتنا یقینی ہے، کس کے ہاتھ میں سودا ہوا ہے، وہ کتنا اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہے، اگر یہ حقائق سامنے رہے تو پھر تو انبساط ہوگا، انشراح ہوگا، خوشیاں مناؤ گے رقص کرتے ہوئے۔ اب وہ رقص چاہے ظاہری نہ ہو، وہ رقص جہاں جسے علامہ اقبال نے کہا کہ رقص تن برگردش عارف خاک رہا اور رقص جہاں برہم زند افلاک رہا، وہ رقص جہاں جو ہے انسان اگر مقتل میں بھی جا رہا ہو تو اس طرح اس کے اندر جو اس کی مانوی شخصیت ہے، وہ کیف اور سرور، وہ جس طریقے سے اقبال نے کہا کہ نشان مرد مومن بات گوئم کہ مرد آیا تبسم بر نبی، یہ کیفیت اگر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ پھر کچھ کمی ہے، کہیں کوئی پانی کہیں مر رہا ہے، کسی چیز کے ازالے کی ضرورت ہے، کسی اصلاح کی ضرورت ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو خوشی بناؤ اس بیع کی جو تم نے، اب یہاں مبایعتم، مبایعت کا لفظ آ گیا ہے باب دفالہ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جان لو کہ یہی ہے بہت بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی اس بیع میں پورا اترے۔ اگلی آیت میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر بات پوری ہو جائے، صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے اس سے اونچا درجہ کوئی، اس میں اس بیعت کے موٹے موٹے نکات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو بالعموم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، اور بعض اس کے تقاضے بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ یہ فرماتے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس بات کی بیعت کی؟ اب یہ امور ہے، علی السمع والطاعۃ، پہلی بات سننا اور ماننا، سننا اور اطاعت کرنا. یا پھر وہی وضاحت رکھیے ذہن میں کہ یہ نبی کے لیے تو ہے مطلق، اس میں کوئی شرط نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا فرمایا ہوا تو گویا کہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے، لیکن ان کے بعد پھر کسی کے ساتھ معاملہ اس نوعیت کا نہیں، اس میں ان سے طلب کی جا سکتی ہے دلیل، نکیر کی جا سکتی ہے کسی دلیل کی بنیاد پر کہ یہ کتاب و سنت کے فلاں اصول سے یا فلاں حکم شرعی سے یہ متصادم ہے، لہذا وہاں معاملہ مقید رہے گا. یعنی اطاعت فی المعروف، اطاعت فی المعصیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ قاعدہ کلیہ حضور نے فرما دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے کسی ایسے معاملے میں جس سے خالق کی معصیت یعنی نافرمانی جو ہے وہ لازم آ رہی ہے. تو پہلا سم اطاعت، دوسرا فی العسر والیسر. اب یہ سم اطاعت جو ہے یہ مختلف حالات میں ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہے جو ہے ہی آسان، آپ پر گراں گزرائی نہیں، وہ بہت مشکل ہے ہی نہیں، آپ نے بڑی آسانی سے اس کو مان لیا، اس پر عمل پیرا ہو گئے. لیکن عسر میں بھی تنگی ہے، مشکل ہے، چیز بھاری نظر آ رہی ہے، معصیت نہیں ہے ہم پر وہ بھاری ہے، ہمارے لیے وہ مشکل ہے، جان جوکھوں کا کام ہے، وہ کٹھن مرحلہ ہے، وہ بھی بات ماننی پڑے گی. پھر عسر و یسر، والمنشط والمکرہ، یہ عسر و یسر تو ایک خارجی کیفیت ہے، کسی شے کا بھاری ہونا یا ہلکا ہونا، کسی کام کا مشکل ہونا یا آسان ہونا، ایک کیفیت انسان کی اپنی باطنی ہے. کسی چیز پر انشراح ہو رہا ہے، کسی پر اپنی طبیعت کو مجبور کرنا پڑ رہا ہے. منشط نشاط کہتے ہیں، انسان کو انشراح ہو، نشاط ہو، طبیعت کھلی ہو، انسان کھلے دل سے اس کو قبول کر رہا ہو، اس کی طبیعت جو ہے وہ اسے اس سے مانوس ہو یا اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو، تو یہ تو منشط ہے، نشاط کی ایک کیفیت. اور مکر ہے جس میں کہ انسان کو اپنے اوپر جبر کرنا پڑ رہا ہے، اس کی رائے یہ نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن بہرحال معصیت بھی نہیں ہے. تو اگرچہ اب اس کو اپنی طبیعت پر جبر کر کے اس بات پر عمل کرنا ہوگا، لیکن یہ لازم ہے. اگر بات یہی ہو کہ ہم وہی مانیں گے کہ جس پر ہمارا انشراح صدر ہو جائے، تو پھر تو وہ اپنی اطاعت ہے، پھر وہ صاحب امر کی اطاعت نہیں. صاحب امر کی اطاعت وہ ہوگی کہ اس میں دائرہ صرف وہ منکر یا معصیت کا، اس کے باہر سے جو ہے اندر اپا گیا معروف کا دائرہ، اس میں چاہے اپنی طبیعت اسے کھلے دل کے ساتھ قبول کر رہی ہو، خواہ یہ کہ اپنی طبیعت کو اس میں کچھ مجبور کر کے اور کچھ اس کے اوپر جم کر کے وہ کام کرنا پڑ رہا ہو، لیکن کرنا پڑے. تو بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، یہ اب تیسری چیز ہے. کسی بھی نظام جماعت میں کسی وقت آپ کا یہ خیال ہو سکتا ہے، اور یہ خیال معصیت نہیں ہے، کہ فلاں معاملے میں یہ میرا حق تھا جو دوسرے کو دے دیا گیا، فلاں معاملے میں میں زیادہ حقدار تھا اس کی عبارت یا ذمہ داری کا، میں زیادہ اہل تھا. یہ معصیت نہیں ہے، یہ انسان کی ایک اسسمنٹ ہے. اگر اس طرح کا کوئی خیال ہماری تاریخ کی کتابوں میں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منسوب ہوا ہے، تو میرے نزدیک کوئی اہل کی بات نہیں ہے. ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں. بعض مواقع پر تو اس کو باقاعدہ انکریج کیا جاتا ہے، جو مشکل مرحلہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ ہم میدان میں خود آئے تو نکلے. یہ جس طرح کا ہمارا تصور بن گیا ہے، وہ ایک بڑا یوں سمجھیے کہ وہ درویشانہ سا انداز اور منتصر المزاجی کی دوسری انتہا، وہ ایک نظری سی چیز ہے، ایک ساتھ آدمی میں ہو سکتا ہے کہ اس کام کا میں فلاں سے زیادہ اہل تھا، یا یہ کہ اس کا میں زیادہ حقدار تھا، یا کوئی شے مشترک ہے جس میں سب کا حصہ برابر ہو، لیکن اس میں کسی ایک کو صاحب امر جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہے. اور یہ ترجیح منطق میں تو اس کو کہتے ہیں کہ ترجیح بلا مرجح، یہ غلط ہے، باطل ہے، لیکن نظم جماعت میں جس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اثرات علینا، اگر ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہو، یا اگر کسی شے مشترک میں وہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو وہ چیز دے دی جائے تب بھی وہ سب اطاعت کا معاملہ قائم رہے گا. یہ اصل میں بہت اہم نفسیاتی بات ہے. کسی بھی اجتماعی نظم میں ایسا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے انسان ذہناً تیار ہو, کھلے دل کے ساتھ اس کو پہلے سے قبول کر چکا ہو کہ اس وجہ سے کوئی بدلی پھر نہیں آئے گی. اگر یہ چیز شعوری طور پر سامنے نہ ہو تو اس میں بدلی آ جاتی ہے, اس میں انسان کو کوئی سوئزن اور اس سے تجائی باتوں کو جہاں سطح کھلبری ہو جاتی ہے تو وہاں تو پھر میل بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس حصے کو اگر سامنے رکھے تو وہ سطح کے کھردرے ہونے کا جو امکان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ویسے تو قرآن مجید میں اہل ایمان کے باہمی جو روابط ہیں اس کے ضمن میں بھی مقام مدح میں وہ کیفیت آئی ہے کہ یو سرون اعلی انفسہم ولو کان بہم خساسہ, انہیں یہ چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیں, چاہے وہ خود بھی بڑی تنگی میں ہو اور کسی مشکل پوزیشن میں ہو لیکن حتی الامکان اس جماعتی نظم کا اس میں اس جذبہ اخوت کو برقرار رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ایثار کرے انسان. ایثار کے معنی یہی ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے. یہاں پر اس کو نظم جماعت کی طرف سے اگر ایسا معاملہ ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال غلط ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہو. تو خیال کی صحت یا غلطی یہ اس میں خارج بحث ہے. اس کے لیے ذہن کھلے دل سے تیار رہنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات بھی ہو کہ ہماری رائے میں ہم پر دوسروں کو بلا کسی سبب کے ترجیح دے دی گئی یا یہ کہ ہماری رائے میں وہ ترجیح غلط دی گئی تب بھی اس کے لیے کھلے دل کے ساتھ ذہن انسان تیار رہے. وہ اثرت علیہ وہ اعلی اللہ ناز امر اہل. چوتھی بات یہ کہ اس بات پر بھی ہم سے بیعت لی جاتی تھی کہ جس معاملے میں جس کو صاحب امر بنا دیا گیا ہے اب ہم اس سے جھگڑیں گے نہیں, ہم امر میں اس کے ساتھ اختلاف اور جھگڑا اور نزاع کی شکل پیدا نہیں کریں گے. الا ان تعو کفرن, یہاں ایک لفظ غالباً رہ گیا ہے متن میں چھپنے سے اس لیے کہ نیچے حدیث میں مشکل الفاظ کی جو شرح ہے اس میں وہ لفظ موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بواح کا لفظ رہ گیا ہے. الا ان تعو کفرن بواح عندکم من اللہ تعالی فیہ برہان, اس اہل امر سے نزاع اور جھگڑا یا یوں کہیے کہ سم و طاعت سے دستکش ہونے کی صورت صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ صاحب امر سے ہم کوئی ایسی چیز دیکھے یعنی اس کا ہم سے عہد لیا جاتا تھا کہ تم نہیں جھگڑو گے صاحب امر سے اس سم و طاعت کے معاملے میں سوائے اس کے کہ تم دیکھو ان کی جانب سے کوئی کھلا کھلا کفر جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل و برہان موجود. یہ کہیں کسی اقتدائے نس اور اس طرح کے معاملات کو برہان, یہاں کے لفظ بواح کا انہوں نے یہ صاحب ریاض الصالحین امام نووی بواح کے بارے میں لکھتے اے ظاہرا لا یحتمل تاویلا, ایک ایسی کھلی بات جس میں تعویل کی گنجائش ہی نہ ہو. اگر کوئی بات ایسی ہے جس میں تعویل کا کوئی پہلو ہے تو وہاں بھی محتاط ہو جانا پڑے گا لیکن بواح یہ ہے کہ کوئی ایسی کھلی کھلی بات جس میں تعویل کسی سے گنجائش نہیں, اس طرح کا کفر اگر سامنے آ رہا ہو تب یہ ہے کہ وہ بیعت فسخ ہوگی, اس کو توڑ دیا جائے گا, سب اطاعت سے انکار کیا جائے گا. لا سمع ولا طاعۃ. وعلى ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. اور اس بیعت کی جو حضور سے ہوتی تھی ایک آخری شرط یہ بھی ہے کہ ہم سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ ہم حق بات کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اور اس میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں, یعنی جس کو ہم نظم جماعت میں تنقید مشورہ صحیح رائے کا ظاہر کرنا حق کو بیان کرنا اس میں یہ کہ کسی کی مرغوبیت جو ہے وہ آڑے نہ آئے, کوئی اور لالچ جو ہے اس کی وجہ سے زبان بند نہ ہو جائے, کسی طرح کا خوف جو ہے وہ انسان کو اس سے باز نہ رکھ سکے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت. اب یہ لفظ ہمارے کل کے درس قرآن مجید میں بھی آیا تھا اور آج یہاں یہ حدیث میں آ گیا, کسی ملامت گر کی کوئی ملامت جو ہے وہ ہمیں حق بات کہنے سے نہ روک سکے. یہ بات اب وہ نظم جماعت کے اندر اپنی رائے کے دینے میں کھلم کھلا بات کی جائے, اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ اور معنی جو ہے وہ انسان کو بدل نہ کر سکے, حق بات انسان کہے. لیکن مقدم وہ بات ہے کہ جو حکم مل رہا ہے اس کے باوجود اگر وہ کفر دوا کے درجے میں نہیں ہے تو اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ ہے اصل میں وہ سارا معاملہ بیعت کا قرآن مجید سے. پھر یہ کہ اس بیعت کی کیا شرائط ہیں, اس کے کیا کیا پہلو ہیں, اس سے کس طرح کا ایک نظم جماعت ہمارے سامنے متشکل ہو کر آتا ہے, اس کے ضمن میں یہ حدیث جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور چونکہ سند کے اعتبار سے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ متفق علیہ روایت, وہ اپنی روایت میں سند کے پختہ اور مستند ہونے کے اعتبار سے بالکل قرآن مجید کے آس پاس ہی ہوتی ہے, اس سے اس کا فاصلہ بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات اور اس حدیث شریف کی روشنی میں اپنا یہ نظم جماعت جو ہم نے قائم کیا ہے اللہ کے دین کے کی اقامت کے لیے اس پہ پورے طور سے کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے.